السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ابو القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله بيت ربي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، وإنهما لن يفترقا حتى يرضى علي الهوى. صلوات بإذن الله. شادی اختر سے جناب سرور کائنات ہے کہ اے مسلمانوں، میں تمہارے درمیان دو بڑی اہم چیزیں، بڑی گرا قدر چیزیں، بڑی امپورٹنٹ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عترت ہے. تم ان دونوں سے جب تک متمسک رہو گے، یعنی ان دونوں کے جب تک ساتھ رہو گے، تو میرے بات ہرگز ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہوگی، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ میرے پاس ہو کے کوثر تک پہنچ جائیں گے. عزیزان گرامی، میں نے کل آپ کی خدمت میں جو بات عرض کی تھی، مجھے تھی کہ اللہ نے اپنے رسول کو انسانوں کی ہدایت کے واسطے اور انسان کو انسان بنانے کے واسطے بھیجا ہے. چنانچہ میں نے سورہ جمعہ کی ایک آیت سے اس بات پر روشنی ڈالی تھی کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد اور رسولوں کا مشن کیا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، یہ ہے مقصد رسولوں کو بھیجے جانے کا، اور یہ ہے رسالت کا مشن کہ آیات الہی کی تلاوت کریں، تزکیہ نفس کریں، لوگوں کے نفسوں کو پاک کریں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں. رسول نے اپنی تمام زندگی اپنا مشن پورا کیا، اور جو تمغہ کسی رسول کو نہیں ملا وہ ہمارے رسول کو ملا. یعنی حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کسی رسول کو یہ تمغہ نہیں لگا کہ آپ نے دین کامل کر دیا، مگر ہمارے رسول کو یہ تمغہ لگا کہ آپ نے دین کامل کر دیا. تو حضور نے اپنے دین کو مکمل کیا اور انسانوں کے واسطے ہدایت کا مکمل نظام چھوڑا. لیکن وہی مسئلہ ہے کہ جب جانے لگے تو اب ہمیں کس کے حوالے کر کے گئے، یہ مسئلہ ہے، تاکہ بعد میں ہم بہک نہ جائیں. اس لیے کہ میں کل آپ کو سنا چکا ہوں کہ برائی کی طاقت بھی ہمارے اندر موجود ہے جو ہم کو برائی کی طرف اکساتی رہتی ہے. لہذا اللہ کے رسول نے ہمارے واسطے ہدایت کا جو انتظام کیا وہ کیا ہے، وہ سن لیجیے. وہ قرآن ہے جو اللہ کی کتاب ہے، الہی میسج ہے، الہی قانون ہے، اللہ کی طرف سے انسانوں کے واسطے بھیجا ہوا کانسٹیٹیوشن ہے جو وحی کے ذریعے رسول تک آیا ہے اور رسول نے ہم تک پہنچایا ہے. ایک چیز قرآن پاک. قانون اکیلے کبھی کافی نہیں ہوتا, قانون کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے, قانون کی وضاحت کی جاتی ہے, ورنہ ہر پارٹی قانون کو اپنے مطلب میں استعمال کرنے کی فکر کرتی ہے. اسی واسطے جہاں قانون بنایا جاتا ہے وہیں جج بھی بٹھائے جاتے ہیں. یہ جوڈیشری جو ہے یہ اسی لیے ہے کہ قانون کو کیسے انٹرپریٹ کیا جائے, ورنہ قانون کی کتابیں چھاپ کے بانٹ دی جاتی ہیں بڑی تعداد میں, کم قیمت پر اویلیبل ہوتی کہ پبلک خرید لے, ہر زبان میں ہوتی کہ لوگ پڑھ کے سمجھ لیں اور اس کے اوپر عمل کرتے. کتنا پیسہ گورنمنٹ کا جو خرچ ہوتا ہے جوڈیشری پر, ججز کو جو لمبی لمبی تنخواہیں دی جاتی ہیں اور فیسلٹیز دی جاتی ہیں, یہ کہے کے لیے انہوں نے کہا کہ دنیا میں بڑا ہنگامہ ہو جائے اگر اس طریقے سے قانون کو ہم چھوڑ دیں. اس لیے کہ ہر ایک کہے گا ہم قانون کے اندر ہیں, ہر ایک کہے گا ہم قانون کے اندر ہیں, اور سب قانون کے باہر چلے جائیں گے. لہذا فیصلہ کرنے کے لیے ایک جج ہو جو یہ بتائے فیصلہ کر کے کہ قانون کے اندر کون ہے قانون کے باہر کون ہے. مجھے اس مسئلے کو سمجھیے, جب دو پارٹیوں میں مقدمے بازی ہوتی ہے, کیس چلتا ہے, تو کسی پارٹی کا وکیل یہ نہیں کہتا کہ جناب میں قانون کے خلاف بولوں گا, میں قانون کے اگینسٹ میں جاؤں گا, میں قانون کو نہیں مانتا ہوں. دونوں پارٹیوں کے وکیل جو آتے ہیں وہ قانون کی کتابیں لے کے آتے ہیں اور قانون کا حوالہ دیتے ہیں. وہ بھی جج سے کہتا ہے صاحب اس قانون کے تحت یہ عمل صحیح ہے اس کا. دوسری کتاب نکالتا ہے کہتا ہے غلط ہے, یہ غلط بات سمجھا رہا ہے, اس قانون کے تحت اس کا یہ عمل غلط ہے. اب یہ فیصلہ کرنا جج کا کام ہے کہ قانون کو صحیح کون بتا رہا ہے, غلط کون بتا رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی, یہ بات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس کو بڑے غور سے سنیے کہ یہ کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ خالی قانون کافی نہیں ہوتا, بلکہ قانون کو سمجھانے والا بھی ہو اور قانون کو انٹرپریٹ کرنے والا بھی ہو جو قانون کی اسپرٹ کے مطابق انٹرپریٹ کرے. غور کیجیے گا. اسی لیے ہم لوگ ہماری باتوں کو تعصب پر, عداوت پر, دشمنی پر محمول کرتے ہیں کہ یہ تو مولانا لوگ ہیں یہ ایسی باتیں کریں گے. ایسی بات نہیں ہے. ہم جو اس لفظ کے خلاف ہیں جو کسی نے 1400 برس پہلے کہا تھا رسول اللہ سے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے, تو معاذ اللہ نہ ایسا ہے کہ کہنے والے سے ہمیں کوئی عداوت ہے جو ہم نکال رہے ہیں, نہ ایسا ہے کہ قرآن سے ہماری محبت کم ہے جو ہم اس کو کافی نہیں مان رہے ہیں. یہ ایک خالص علمی مسئلہ ہے کہ قرآن قانون ہے اور اکیلا قرآن قانون کبھی کافی نہیں ہوتا جب تک قانون کا انٹرپریٹ کرنے والا نہ ہو. سمجھے آپ؟ جو کسی نے کہہ دیا کہ ہمیں کافی ہے تو ہم نے جو اس کی مخالفت کی تو لوگوں نے کہا عداوت میں اور دشمنی میں کہتے ہیں. عداوت دشمنی کی بات نہیں, اصولی حیثیت سے غلط بات ہے, جو غلط بات ہے اس کو غلط کہہ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں. تو اللہ نے قانون بنایا جس کا نام ہے قرآن, اور قانون کے انٹرپریٹ کرنے والے بھیجے جن کا نام ہے اہل بیت. اب دنیا میں اور اللہ میں فرق یہ ہے کہ دنیا میں تحقیق کر کے علم دیکھ کے نالج دیکھ کے قانون کی لیاقت دیکھ کے ایمانداری دیکھ کے اس کے ریکارڈ پریویس ریکارڈ کو دیکھ کے جج بناتے ہیں, لیکن پھر بھی اس سے غلطی کا امکان رہتا ہے. یعنی دنیا میں ججز کو کوئی معصوم نہیں مانتا ہے. ہائی کورٹ کا جج ہو یا سپریم کورٹ کا جج ہو, اس کو جس کنٹری میں اس کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی کرسی تک پہنچایا ہے, اگر اس سے کہیے کہ کیا تمہارا چیف جسٹس معصوم ہے, کہے گا ایسا نہیں. اسی لیے ایک لفظ دنیا میں رائج ہوا, ایرر آف ججمنٹ. توجہ چاہتا ہوں, ایرر آف ججمنٹ. ایرر آف ججمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں ایک لفظ آیا زبان کے اندر, ایرر آف ججمنٹ. ایرر آف ججمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جج سے فیصلہ دینے میں غلطی ہو گئی, لیکن جج کو الزام نہیں دیا جا سکتا, اس لیے کہ اس کا انٹینشن خراب نہیں تھا, اس کی نیت خراب نہیں تھی, وہ ناانصافی کرنا نہیں چاہتا تھا, اس کی نیت پاک تھی, مگر انسان تھا اس لیے اس سے غلطی ہو گئی. ہو گئی, آدمی ہو گئی, لیکن اس کی نیت بری نہیں تھی, وہ انصاف ہی کرنا چاہتا تھا, لیکن انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. معلوم ہے جہاں معصوم نہیں ملتا وہاں ایرر کا آنا ضروری ہے. صلوات بھیجیں محمد. حضرات سنیے گا میری بات توجہ کے ساتھ. تو ایرر آف ججمنٹ کا مطلب سمجھ میں آیا نا, کہ ججمنٹ میں غلطی ہوئی مگر جج کو الزام نہیں دیا جا سکتا, اس لیے کہ اس کی نیت جو تھی وہ صاف تھی. چونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے اور ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم معصوم ججز کو بٹھائیں, لہذا ایرر آف ججمنٹ کی گنجائش رکھنا پڑے گی. غور کیا آپ نے, ایرر آف ججمنٹ کی گنجائش رکھنا پڑے گی. اسی طرح مسلمانوں نے جب دامن اہل بیت چھوڑ کے اور رہبروں کو اپنایا, تو چونکہ وہ رہبر معصوم نہیں تھے, لہذا جس طرح دنیا نے ججوں کی غلطی کو چھپانے کے لیے اور ان کو بے خطا بتانے کے لیے ایرر آف ججمنٹ کا لفظ کوائن کیا, بنایا, ڈھالا, ویسے ہی عالم اسلام نے اپنے رہبروں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے خطاء اجتہادی کا لفظ ڈھالا. صلوات بھیجیں محمد. اسلام میں یہ لفظ رائج ہے خطا اجتہادی. خطا اجتہادی, خطا اجتہادی کیا ہے؟ خطا اجتہادی ایرر آف ججمنٹ کا عربی میں ترجمہ ہے, اور خطا اجتہادی کا انگریزی میں ترجمہ ایرر آف ججمنٹ ہے. اور کیا آپ نے جس طریقے سے کہ جج ساری کوشش کرنے کے بعد بحیثیت انسان غلطی کر گیا اور صحیح فیصلہ نہ دے پایا, تو کہتے ہیں جج قابل مذمت نہیں ہے, اس جج کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, اس جج پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے تو بیچارے نے کوشش کی مگر انسان ہے, اس سے غلطی ہو گئی, تو اس کے فیصلے میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. یہی معاملہ مستحب کیا گیا وہاں. خطا اجتہادی کیا ہے؟ کہ مستحب نے حتی الامکان کوشش کی صحیح بات معلوم کرنے کی, لیکن غریب انسان ہے, غلطی کر گیا, صحیح بات نہیں معلوم کر پایا, نیت اس کی خراب نہیں تھی, دل اس کا برا نہیں تھا, انٹینشن اس کا برائی کرنے کا نہیں تھا, انسان تھا, صحیح فیکٹ اس کے سامنے نہیں آ پائے اور اس کے فتوے میں غلطی ہو گئی, لہذا یہ خطا اجتہادی ہے. یہ خطا اجتہادی ہے. جس طرح ایرر آف ججمنٹ پر جج کو سزا نہیں دی جا سکتی, ویسے ہی خطا اجتہادی پر مجتہد کو سزا نہیں دی جا سکتی. اور کیا خطا اجتہادی پر مجتہد کو سزا نہیں دی جا سکتی؟ اس لیے کہ اس کا ارادہ, اس کی نیت, اس کا انٹینشن برائی کرنے کا نہیں تھا بلکہ اچھائی کرنے کا تھا. لیکن عزیزان گرامی, رسول نے ہم کو جو مشورہ دیا ہے وہ اس مصیبت سے پاک مشورہ دیا ہے. قرآن کے ساتھ ہم کو ایسے لوگ نہیں دیے, مجتہد نہیں دیے ہیں قرآن کے ساتھ جن سے غلطی ہو. توجہ چاہتا ہوں, رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور مجتہدین چھوڑ کے جا رہا ہوں. جو خطا اجتہادی کی گنجائش نکلے, رسول نے کہا میں تمہارے ساتھ تمہارے لیے اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اہل بیت کون ہیں؟ رسول نے لفظ اہل بیت کہا, قرآن نے اہل بیت کا کیریکٹر بتایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو اہل بیت وہ ہیں جن سے ہر طرح کی غلطی دور ہے, اہل بیت وہ ہیں جن سے ہر طرح کی خطا دور ہے, اہل بیت وہ ہیں جن سے ہر طرح کی برائی دور ہے. تو قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو اہل بیت کے ذریعے سمجھیے. اس میں باتیں بہت سی آئیں گی. ابھی تو میں آپ کو اللہ کی کتاب کے متعلق دھیرے دھیرے کچھ ابتدائی مجلسوں میں عرض کروں کہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں یہ کیا ہے, کیسے آیا یہ, کیسے جمع ہوا یہ, کیسے ہم تک آیا, اس کی ہسٹری کیا ہے, اس کی تاریخ کیا ہے, یہ کیا چیز ہے. یہ اللہ کی وحی ہے, اللہ کا بھیجا ہوا میسج ہے, اللہ کا انسانوں کے نام آخری پیغام ہے. خاص طور سے میں یہ چاہوں گا کہ میرے بچے اور نوجوان لڑکے اس بات کو غور سے سنیں کہ یہ قرآن جس کو ہم برابر پڑھتے ہیں, جس کو چومتے ہیں, جس کو آنکھوں سے لگاتے ہیں, جو ہماری مذہبی کتاب ہے, یہ کیسے آج آپ کو قرآن چاہیے ہو تو مسجد میں قرآن پاک رکھا ہے, آپ لے لیجئے, اٹھا لیجئے, پڑھ لیجئے. دکانوں کے اوپر قرآن مجید ہدیہ ہوتا ہے, آپ جا کے لے لیجئے, اپنے گھر لے جائیے. ڈفرینٹ لینگویجز میں قرآن شریف کا ٹرانسلیشن ہے مختلف زبانوں میں. اگر آپ عربی نہیں جانتے ہیں اور کوئی دوسری زبان جانتے ہیں تو اس میں اگر ٹرانسلیشن ہے قرآن کا تو اس کو پڑھ لیجئے, اور اس کو پڑھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. لیکن اصلیت اس کی کیا ہے؟ کیا یہ ایسے ہی رسول اللہ کے پاس آ گیا تھا؟ کتنے دنوں میں آیا, کب آیا, کیسے آیا؟ تو یہ قرآن 23 برس میں آیا ہے. کتنے برس میں آیا؟ 23 برس میں. کبھی ایک آیت, کبھی دو آیتیں, کبھی 4 آیتیں, کبھی ایک چھوٹا ہے سورہ, کبھی ایک تھوڑا بڑا سورہ, اس طریقے سے کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے 23 برس میں یہ قرآن اللہ کی طرف سے رسول اللہ پر نازل کیا گیا. رسول اللہ نے اس قرآن کو جب جب نازل ہوا اور جتنا جتنا نازل ہوا وہ مسلمانوں کو سنا دیا اور بتا دیا. مسلمانوں نے کبھی تو بائی ہارٹ یاد کر لیا کچھ نے, اور کچھ نے اس کو لکھ لیا. اس زمانے میں اس طرح کا کاغذ نہیں تھا آج سے 1400 برس پہلے جیسے آج آپ کے پاس ہے. کاغذ اپنے بالکل ابتدائی فارم میں تھا, لہذا کچھ لوگوں نے جو جس فارم میں بھی اس زمانے میں کاغذ تھا اس پر لکھا. لوگ لکڑی کی شیٹس پر لکھ لیتے تھے, مہین شیٹس بناتے تھے لکھنے کے لیے, لکڑی کی شیٹس پر قرآن شریف لکھا. جانوروں کی کھالیں ہوتی تھیں, کھال کا مہین حصہ جو ہوتا تھا اس کے اوپر لکھ لیتے تھے, اس کے اوپر لکھ لیا. کھجور کی درخت کے چھال ایسی نکلتی تھی, اس کو صاف کر کے اس کو بناتے تھے اس قابل کو اس پر لکھ سکیں, اس کے اوپر لکھ لیتے تھے. اونٹ کی پسلی کی ہڈیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں, لمبی لمبی, اونٹ وہاں کا خاص جانور تھا, لہذا اونٹوں کی پسلی کی ہڈیوں کے اوپر لکھ لیتے تھے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بچوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ قرآن کاہے کاہے پر لکھا جاتا تھا. یہ بالکل آپ سوچیں گے کہ صاحب یہ تو ایسے ایسے بتا رہے ہیں, کیا نہیں, اسے نالج بڑھے گی بچوں کہاں کہاں پر لکھا جاتا تھا, جس فارم میں کاغذ تھا اس وقت اس پر, کھال پر, لکڑی کی شیٹس پر, درختوں کی چھال پر, اونٹ کی پسلیوں کی ہڈیوں پر, ان چیزوں پر لکھا جاتا تھا اور لوگ بائی ہارٹ یاد بھی کر لیتے تھے. یہ آپ لوگ بائی ہارٹ یاد بھی کر لیتے ہیں. رسول اللہ کو پورا قرآن یاد تھا, جو ان پر نازل ہوا تھا اور جو اللہ نے ان کو بھیجا تھا وہ اس نے کا ایک حرف بھولے نہیں تھے. ان کو تو پورے کا پورا قرآن یاد ہی تھا, لیکن مسلمان بھی اپنی یادداشت کے لیے لکھ لیتے تھے. اور رسول کے ساتھ ایک شخصیت اور بالکل شروع سے تھی, وہ مولا علی تھے. اعلان رسالت سے پہلے جب رسول غار حرا میں جاتے تھے, جب بھی مولا علی رسول کے ساتھ رہتے تھے, اعلان رسالت کے بعد یعنی جب پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت بھی مولا علی رسول اللہ کے ساتھ تھے, اور اس کے بعد جو قرآن نازل ہوا ابتدائی دور رسالت میں وہ سب مولا علی کے سامنے نازل ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کم از کم, کیونکہ غور سے سنیے گا اس بات کو, کم از کم ایک وحی تو ایسی ہے کہ جس وقت کوئی صحابی موجود نہیں تھا رسول کا جب نازل ہوئی. اقرا بسم ربک الذی خلق, کہتے ہیں سب سے پہلی وحی یہی نازل ہوئی ہے. پڑھو اپنے اس پروردگار کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں خلق کیا ہے. پڑھو اس اللہ کے نام کے ساتھ, اس رب کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں خلق کیا ہے, اس لیے کہ اسی کے بعد تو رسالت کا اعلان ہوگا. جب رسالت کا اعلان ہوگا جب ہی تو لوگ کلمہ پڑھ کے صحابی بنیں گے, تو صحابیت کی عمر وحی کے نازل ہونے کی عمر سے کم ہے. کیجیے اس کو, اس آڈر کے بعد ہی تو رسالت کی بات شروع کی جائے گی, تو اس کے بعد ہی تو جو کلمہ پڑھے گا وہ شامل اسلام ہوگا. تو یہ وحی پہلے ہوگی وہ بعد میں آئے گا, ہے بات کہ نہیں؟ لیکن جب یہ وحی آئی تب بھی علی موجود تھے. اور ہمارے علی موجود علی خلق, اور اس کے بعد سے وحی نازل ہوتی رہی. تو یہ لوگ قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں. تو ایک وہ رسول تھا جس پر قرآن آ رہا تھا, اور دوسرے وہ علی تھے جو ہر آیت کے آنے کے گواہ بن گئے. اب ذرا سنیے گا یہ بات کیسے پتہ چلی, اور یہ بات جو میں اس وقت تقریر میں کہہ رہا ہوں اس کا پروف کیا ہے. ضرور سنیے. دیکھیے یہاں سب بمبئی والے بیٹھے ہیں, ان کو معلوم ہے ڈی ٹی اسٹیشن کہاں ہے, بامبے سینٹرل کہاں ہے, سمندر کدھر ہے, گودی کدھر ہے, ہینگنگ گارڈن کدھر ہے, بامبے کا میوزیم کہاں پر ہے, سب کچھ معلوم ہے. انڈیا گیٹ کہاں پر ہے, سلورا فاؤنٹین کس علاقے میں ہے, باندھو کدھر سے گاڑی جاتی ہے, ماہن کدھر سے جانا ہے, سب معلوم. یہ یہاں کے پیدا پرورش ہیں. اب اگر میں ان کے درمیان کہوں کہ کل میرے ساتھ چلیے میں آپ کو بمبئی گھما دوں، میں آپ کو میٹھی اسٹیشن دکھاؤں، میں آپ کو بامبے میونسپل کارپوریشن کی بلڈنگ دکھاؤں، میں آپ کو تاج محل ہوٹل دکھاؤں، میں آپ کو انڈیا گیٹ دکھاؤں، میں آپ کو بامبے سینٹرل کا اسٹیشن دکھاؤں، میں آپ کو بامبے کا میوزیم دکھاؤں، بامبے کا زو دکھاؤں، باندرا کہاں ہے بتاؤں، سانتا کروز کہاں ہے بتاؤں، ڈومیسٹک ایئرپورٹ کہاں ہے دکھاؤں، انٹرنیشنل ایئرپورٹ کہاں ہے بتاؤں، تو آپ ہنسنے لگے ہیں، کہیں گے اکبر صاحب یہ آپ کون سا جوک کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ ہم اسی شہر کے رہنے والے ہیں، ہمیں سب معلوم ہے، کوئی اجنبی پردیسی باہر کا ہے تو اس کو گھمائیے، ہمیں کیا گھمائیے گا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو اس مجمع میں جس میں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے اکیلے رسول چلے گئے تھے، باقی مجمع وہی تھا، غور کیجئے گا، اس مجمع میں جس میں حضور بیٹھا کرتے تھے صرف ان کی رحلت ہو گئی تھی، باقی پورا وہی مجمع تھا، اور علی نے اس مجمع میں بیٹھ کے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، کون سی رات میں نازل ہوئی، کون سی مکے میں نازل ہوئی، کون سی مدینے میں نازل ہوئی، کون سی میدان جنگ میں نازل ہوئی، کون سی صلحوں کے عالم میں نازل ہوئی، کون سی پتھریلی زمین پر نازل ہوئی، کون سی ڈیزرٹ میں نازل ہوئی، کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی پہلے آئی ہے، کون سی بعد میں آئی ہے، اور سارے صحابہ چپکے بیٹھے سنتے رہے، کسی نے یہ نہ کہا یا علی جہاں تم تھے وہاں ہم تھے، تم ہمیں کیا بتاؤ؟ یہ قرآن 23 برس تک رسول اللہ پر نازل ہوتا رہا، ہمارے اوپر ایک بہت بڑا الزام لگاتے ہیں لوگ کہ شیعہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے، شیعہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے، 1400 برس سے ایک زبردست الزام ہے ہمارے اوپر کہ شیعہ لوگوں کا عقیدہ قرآن کا نہیں مانتے. اچھا ہمارے علماء نے صاف صاف لکھ دیا کہ ہم مانتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ یہی کہے جا رہے ہیں کہ نہیں مانتے، تو کوئی آدمی کچھ کہے جائے ہماری صحت پر اثر کیا کرتا؟ بھائی ایک بات ہوتی ہے کسی کو کوئی واقعی بات کہنا، اور ایک ہوتا ہے کسی کو چڑھانے کے لیے کچھ کہنا، تو اس کی کوئی اس میں کوئی ریزننگ نہیں ہوتی، وہ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کہو تاکہ یہ گالیاں دے گا ہمیں، تو وہ لوگ اس لیے کہتے ہیں قرآن پر ان کا ایمان نہیں ہے، ان کا ایمان قرآن پر نہیں، یہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے، نہیں مانتے ان کا ایمان قرآن پر نہیں، تو قرآن پر نہیں مانتے، اصلیت کیا ہے وہ سمجھ لیجیے، اصلیت یہ ہے کہ جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو مولا علی نے قرآن کو اس طرح کمپائل کیا جس طرح قرآن نازل ہوا تھا. دیکھیے اچھی طرح اس معاملے کو سمجھ لیجیے گا کیا ہے، مولا علی نے قرآن کو اس طرح کمپائل کیا جس طرح سے وہ نازل ہوا تھا، یعنی جو آیت پہلے تھی وہ پہلے، جو بعد میں تھی وہ بعد میں، جو سب سے آخر میں تھی وہ سب سے آخر میں، جس آرڈر سے رسول اللہ پر قرآن اترا تھا اس آرڈر سے مولا علی نے اس قرآن کو کمپائل کیا. چونکہ اس کی شیٹ پوری مولا علی کے پاس پہلے سے موجود تھی، ان کو خالی ارینج آرڈر میں لانا تھا. چنانچہ علی کو کسی سے پوچھنے جانے کی ضرورت نہیں پڑی. دیکھیے یہ بات تھوڑی غور سے سنیے جو میں کہہ رہا ہوں. جب کوئی لڑکا ریسرچ کرتا ہے، کوئی آدمی کسی چیز کی تحقیق کرتا ہے، تو کبھی گھر کا دروازہ بند کر کے ریسرچ نہیں کی جاتی. اگر آپ کو کچھ چیز کلیکشن کرنا ہے، جمع کرنا ہے، تو معلوم ہے یہ کتاب احمد آباد میں ہے فلاں جگہ، تو آپ کو احمد آباد جانا پڑے گا. وہاں جا کے پتا چلا یہ آدھی یہاں ہے اور آدھی کتاب جو ہے وہ علی گڑھ کی لائبریری میں ہے، تو علی گڑھ گئے. وہاں انہوں نے جب اس آدھی کو پڑھا تو اس کے اندر ایک ریفرنس نکلا. جب اس کے لیے پتا کیا تو معلوم ہوا وہ تو برٹش میوزیم لائبریری لندن میں ہے. تو اگر آپ کو ریسرچ کرنا ہے تو آپ کو برٹش میوزیم لائبریری جانا پڑے گا لندن اس کام کے لیے. اور وہاں جب گئے تو پتا چلا کہ یہ چیز جو اس کتاب میں ہے اس کے لیے پروف جو ہے اس کے اتھینٹک ہونے کا وہ ایک کتاب ہے لائبریری آف کانگریس میں واشنگٹن میں، وہاں پر ملے گا. تو پروجیکٹ کمپلیٹ جب ہوگا، جب اس کتاب کا بھی ریفرنس دیا جائے اور وہ پیسج نوٹ ہو، تو پھر وہ اسکالر لندن سے لائبریری آف کانگریس گیا واشنگٹن ڈی سی. تو ریسرچ کرنے والا کبھی گھر کے دروازے بند کر کے نہیں بیٹھتا ہے. تاریخ کہتی ہے جب لوگ مولا علی کے دروازے پہ آئے تو دروازہ بند تھا اور کہا میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک قرآن جمع نہیں کر لوں گا گھر سے نہیں نکلوں گا اور دوست کو آباد نہیں ڈالوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو کہیں سے پوچھنے نہیں جانا ہے. جتنا قرآن ہے وہ سب علی کے گھر کے اندر ہے. اب سمجھے آپ بیت و اہل بیت کا فلسفہ. صلوات بھیجنے محمد مولا علی نے اس قرآن کو اس طرح کمپائل کیا جس طرح اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا تھا اور اس کو ایک چادر میں لپیٹا. غور سے سنیے گا، اس کو ایک چادر میں لپیٹا اور لپیٹ کے آئے مسجد میں اور خلیفہ کے سامنے وہ رکھ دیا. تو وہ پوچھنے لگے یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ قرآن ہے اور یہ اسی طرح ہے جس طرح رسول اللہ پر نازل ہوا تھا، جس آرڈر میں رسول اللہ کا نازل ہوا تھا اسی طرح ہے. تو خلیفہ نے اس کو دیکھا نہیں اور اس چادر کو کھولا بھی نہیں. وہ جیسے چادر میں ایک چیز لپٹی بھی تھی وہ اسی پوزیشن میں رہی. علی سے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے. بغیر کھولے بغیر دیکھے انہوں نے حضرت علی سے یہ کہا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے. اس پر حضرت علی نے کوئی غصہ ناراضگی برہمی کا اظہار نہیں کیا, بہت پولائٹلی بڑی نرمی سے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں نہیں چاہیے ہے تو اب یہ کسی کو میرے قائم کے ظہور تک دکھائی نہیں دے گا. اور اس وقت سے لے کے آج تک کسی شخص نے, میں اماموں کی بات نہیں کرتا, 12 امام اس سے الگ ہیں, اماموں کی بات نہیں ہے, اماموں کے علاوہ جو راوی ٹائپ جیسے لوگ ہوتے ہیں, اس دن سے لے کے آج تک کسی شخص نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا ہے کہ ہم نے اسے دیکھا ہے. آج تک کسی کا دعویٰ نہیں ہے کہ ہم نے اسے دیکھا ہے یا ہم نے اسے پڑھا ہے. یہ اصلیت ہے جس کے لیے لوگ کہتے ہیں شیعوں کا تو قرآن الگ ہے, یہ قرآن کو نہیں مانتے. نہ الگ ہے نہ یہ کہ نہیں مانتے, اور کیا آپ نے ایسا کچھ نہیں ہے. جو اصلی واقعہ ہے وہ میں نے آپ کو سنا دیا, اور یہ کہ وہ شیعوں کا قرآن تو 40 پارے کا ہے, یہ سب جھوٹی باتیں ہیں, اس کو کبھی بلیو نہ کیجیے گا. 40 پارے والے پارے کا کوئی قرآن نہیں ہے, پارے تو یزید کے زمانے میں بنے ہیں, پارے اس سے پہلے تھے کہاں. یہ 40 پارے اور 30 پارے کا ہوتا, پارے کہاں تھے, پارے تو بعد کی چیز ہیں. یا یہ کہ ایک چیز, یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ کبھی کوئی لڑکا کہیں کسی مصیبت میں پھنسے تو اس کے کان میں بات پڑی رہے کہ پٹنے کی خدا بخش لائبریری میں شیعوں کا قرآن ہے. جھوٹ ہے یہ بھی, خدا بخش لائبریری میں قرآن ہے بے شک, مگر وہ ایک تو شیعوں کا قرآن نہیں ہے, دوسرے اس کے اندر پارا سسٹم نہیں ہے. اس کے اندر کیا چیز ہے کہ قرآن شریف کے ساتھ تفسیری نوٹ ہیں, قرآن شریف کے ساتھ تفسیری نوٹ ہیں آیتوں کے آگے لگے ہوئے, جس کو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کا قرآن ہے. آپ بالکل نہ گھبرائیے اگر کوئی کہے کہ پٹنے کی خدا بخش لائبریری میں ہے شیعوں کا الگ قرآن, کوئی قرآن وران نہیں ہے, ہم دیکھ آئے ہیں, سمجھے آپ, کوئی اس میں گھبرانے نروس ہونے کی بات نہیں ہے. ہم 1400 برس سے اسی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, سمجھ لیجیے, ہمارے واسطے کوئی الگ سے دوسرا قرآن نہیں ہے. ہمارے کیا یہی پڑھا جاتا ہے, یہی پڑھایا جاتا ہے, کسی قرآن کو ہم چھاپتے ہیں, کسی قرآن کو ہم مانتے ہیں, یہی قرآن ہے, کوئی دوسرا قرآن نہیں ہے. اب اگر آپ کو عالموں کے نام پوچھنا ہو تو ہمارے بڑے بڑے علماء جو گزرے ہیں, شیخ صدو, شیخ مفید, سید مرتضیٰ, شیخ الطائفہ شیخ ابو جعفر طوسی، یہ سابق کے علماء ہمارے شروع کے جو پلرس ہیں ہمارے مذہب کے، جو غیبت سے بالکل ملا ہوا پیریڈ ہے جن کا، انہوں نے صاف صاف اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارا ایمان اسی قرآن پر ہے، اور آخر میں بھی جن علماء کو آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ نے ان کے نام سنے ہوں گے، آیت اللہ حکیم، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ گلپائگانی، یہ سب نام آپ کے لیے بالکل نئے نہیں ہیں، ابھی کے لوگ ہیں، آیت اللہ برجردی، ان سب لوگوں نے بھی صاف صاف لکھا ہے اپنی اپنی کتابوں میں کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہے، کوئی ایڈیشنل کوشن نہیں ہے، ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں. تو وہاں سے لے کے یہاں تک کے لیے میں نے اس لیے ایک ادھر ایک ادھر کی مثال دی کہ ہمارے فرقے میں اس معاملے میں کوئی اختلاف یا کوئی کانٹروورسی نہیں ہے. بولتے آپ اب رہ گیا یہ کہ پھر یہ وہی ہے اور مانتے ہیں اور پھر علی نے پیش کیا، یہ کیا ہوا؟ تو یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم بھی نہیں مانتے کہ یہ مطابق تنزیل ہے، اور کوئی بھی نہیں مانتا کہ یہ مطابق تنزیل ہے. یعنی اس قرآن کو آپ پڑھیے تو اس کے اندر جو مکے میں حضور پہلے رہے، یہ تو سب کو معلوم ہے، ایک اتنی چھوٹی سی بات ہے کہ بالکل ابتدائی بچہ بھی جانتا ہے، ذرا سمجھدار ہو جائے کہ حضور کی زندگی اور اسلام کا ابتدائی عہد مکے میں گزرا ہے اور آخر عمر میں آپ مدینے آئے ہیں. تو اسلام جو 23 برس میں پھیلا تو پہلے 12 سال مکے میں رہے حضور اور آخر کے 11 سال مدینے میں رہے. تو جب پہلے کے 12 سال مکے میں رہے اور آخر کے 11 سال مدینے میں رہے تو پہلے جو قرآن نازل ہوا ہوگا وہ مکے میں نازل ہوا ہوگا، اور آخر میں جو قرآن نازل ہوا ہوگا وہ مدینے میں نازل ہوا ہوگا. قرآن شریف رکھا ہے، کھول کے دیکھ لیجئے. پہلے کے جو سورے ہیں وہ مدینے کے ہیں، آخر کے جو سورے ہیں وہ مکے کے ہیں. یہی پر کھول کے دیکھ لیجئے، رکھا ہوگا کہ دیکھ لیجئے سورے کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا مکی مدنی. تو ابھی ابھی قرآن کھولی ہو دیکھنا شروع کر دیں، شروع کے سورے جو ہیں قرآن میں ان پر لکھا ہے مدنی، اور 30ویں پارے میں زیادہ تر سوروں کے بعد آپ کو لکھا ملے گا مکی. تو یہ کیا معاملہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا کمپائلیشن جو ہے، ترتیب جو ہے، وہ کرنالوجیکل آرڈر میں نہیں ہے، جس طریقے سے نازل ہوا اس طریقے سے نہیں ہے. چھٹے پارے میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کامل کر دیا. تو جب چھٹے پارے تک آتے آتے دین کامل ہو گیا تو باقی 24 پارے جو ہیں وہ دین سے باہر ہیں کہ دین سے اندر؟ تو اس کے لیے کوئی الگ سے کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی قرآن ہی دیکھ لیجئے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ چھٹے پارے میں ہے یہ آیت کی الیوم اکملت لکم دینکم، جب چھ پارے تک تو ٹھیک ہے، آج جہاں پائے یہ وہاں پتی کامل ہو گیا، اب اس کے آگے سے کیا ہے؟ تو سارے مسلمان مانتے ہیں کہ یہ اس آرڈر میں نہیں ہے جس آرڈر میں نازل ہوا، جو سارے مسلمان مانتے ہیں وہ ہم بھی مانتے ہیں، ہم کوئی الگ کی بات نہیں مانتے. لیکن ہاں ہم یہ مانتے ہیں کہ جو کچھ اس قرآن میں ہے یہ وہی ہے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا، نہ اس میں کم ہے نہ اس میں زیادہ ہے. لیکن فرق اتنا ہے کہ جیسے 500 پیجز کی کوئی کتاب ہو تو ایک شکل تو یہ ہے کہ ایک سے لے کے 500 تک آرڈر میں پیجز لگے ہیں، اور یہ ہے کہ بیچ میں جس تاگے سے وہ سلی ہوئی تھی بائنڈنگ والا تاگا اس کو ہم نے کاٹ دیا، اور ادھر سے ادھر 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 کر کے کتاب کو 500 کے 500 پیج تو ہیں، مگر پہلا پیج جو ہے وہ 76 نمبر ہے، دوسرا پیج جو ہے وہ 281 ہے، تیسرا پیج جو ہے وہ 7 ہے، چوتھا پیج جو ہے وہ 353 ہے. اس طریقے سے ہے یہ معاملہ. تو عزیزان گرامی یہ سب بھی مانتے ہیں اور یہ ہم بھی مانتے ہیں. اب انشاءاللہ کل آپ کو سناؤں گا قرآن کے لیے یہ کمپائلیشن اس کا کیسے ہوا رسول کے بعد، اور کن لوگوں نے کیا، اور اس کے اندر ہمارے امام کا رول کیا رہا. یہ بات بہت بہت طلب ہے، یہ انشاءاللہ کل آپ کو سناؤں گا. آج وقت تمام ہوا، بات تمام ہونے والی ہے. یہ بات میں اس لیے بھی چاہتا ہوں کہ تھوڑا بہت ہمارے نوجوانوں کو قرآن کے متعلق تھوڑے بہتر معلومات تھوڑے بہت. تو آل محمد نے ہمیشہ قرآن کی حفاظت کی، ہمیشہ قرآن کو بچایا اور ہمیشہ قرآن کا ساتھ دیا، اور قرآن نے ان کا ساتھ دیا. یہاں تک کہ عزیزوں شہادت کے بعد بھی زندگی کا ساتھ چھوٹ جائے مگر قرآن کا ساتھ نہیں چھوٹا. تاریخ بتاتی ہے کٹے کر سکی تلاوت کلا میلا ہی ہو رہی، نیزے پر بھی قرآن شریف پڑھا جا رہا تھا. خدا کی قسم قرآن و اہل بیت کا یہ ساتھ قابل دید ہے کہ کوفے کا بازار بھرا ہے، تماشائیوں کا ہجوم ہے، محمد کی نواسیاں سربرہنہ بازار عام میں لے جائی جا رہی ہیں، اور اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ امام عالی مقام کا سر ایک نیزہ طویل پہ ہے، لمبے نیزے پہ ہے، اور اس وقت سورہ کہف کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے، اور اسی عالم میں ایک لئینا نے پتھر اٹھا کے سر اقدس پہ مارا، شہزادی زینب کا دل تڑپ گیا، ماں جائی بہن کا دل ٹوٹ گیا. تاریخ بتاتی ہے سر چوبے محمل پدے مارا، اے چاند فلک امامت کے ابھی کمال کو نہ پہنچا تھا کہ روال آ گیا. حضرتکم علی اللہ آوازیں بلند ہے آپ کی. خالی اگر میں آپ کو یہ سناؤں کہ آشور کے دن حسین نے کہاں کہاں قرآن پڑھا ہے، خدا کی قسم ذہن پر زور دے کے دو تین واقعے تو یاد ہی کر سکتا ہوں، کتاب دیکھوں تو اور بھی یاد آ جائیں. ایک تو جب حبیب کے جنازے پر گئے تھے، بچپن کے دوست تھے، ظاہر ہے کہ بچپن کے دوست کا مر جانا دل کو ٹکڑے کر دیتا ہے. جب حبیب نے آنکھیں بند کی تو حسین یہ کہتے ہوئے اس کو حبیب چلو ہم بھی آ رہے ہیں, اور قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہوئے اٹھے تو امن ہم من قدا نہ بہو امن ہم من تجر وما بدلو تبدیلا. تاریخ بتاتی ہے کہ جب جوان بیٹے کا لاشا اٹھانے لگے اور شہزادہ علی اکبر کی میت کو اٹھایا تو ایک طرف جوان کی میت اٹھا رہے تھے اور دوسری طرف زبان اقدس پتھا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران آل العالمین. یہ کہہ کے علی اکبر کی میت اٹھائی تو حسین صبح میں شام تک لاشیں اٹھاتے رہے, قرآن کی تلاوت کرتے رہے, قرآن حسین کا ساتھ دیتا رہا, حسین قرآن کا ساتھ دیتے رہے. ہاں عزیزان گرامی آوازیں بلند ہیں آپ کی. آج دوسری رات آ گئی, کل دوسری محرم ہوگی. حسین کا قافلہ کربلا سے قریب آ گیا ہے. آج پہلی محرم جو گزری, آج کی تاریخ کی بات یہ ہے کہ آج امام حسین کو لشکر حر ملا. پیاسا لشکر گرمی کی دوپہر میں ملا. شاطیہ کوثر کے لال نے پہلے دشمن کو پانی پلایا. جب پانی پی چکے تو اذان کا وقت ہوا, حسینی لشکر میں اذان ہوئی. حسین نے حر سے کہا الگ نماز پڑھنا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ؟ کہا نہیں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا. یہ پہلا موقع تھا جب ہمیں یہ احساس ہوا کہ حر کے دل میں عظمت اہل بیت موجود ہے. حر نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھی, لیکن جب نماز تمام ہوئی اور لشکر چلنے لگا تو حر نے راستہ روکا اور کہا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. تو حسین نے ڈانٹا شکلت کا امک فاتریز, تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, کیا ارادہ ہے؟ کانپنے لگا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, حالت بگڑ گئی. کہا سارے عرب میں آپ کے سوا کوئی کہتا میں جواب دیتا, بس ساری دنیا میں اکیلے آپ ایک اکیلے آدمی ہیں جس کو جواب نہیں دے سکتا ہوں, اس لیے کہ آپ کی ماں کا ذکر سوائے درود و سلام کے اور نہیں کر سکتا. شاید یہی وہ جذبہ تھا محبت اہل بیت کا جو حر کو روزے عاشور واپس لے آیا. جب اپنے بیٹے کو لیے ہوئے آن کے حسین کے قدموں پر سر رکھ دیا, یا عبداللہ کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ اور حسین نے توبہ یوں قبول کی کہ سر کو اٹھا کے سینے سے لگا لیا. اور اس کے بعد بیٹے کو اجازت میدان دلوائی, اور جب بیٹا دخموں سے چور ہو کے گرا تو حسین میت اٹھانے کے لیے خود پہنچ گئے. بس میں نے مجلس تمام کی, اے حر کے بیٹے کی میت اٹھانے والے, جب تیرا جوان بیٹا علیاں رگڑ رہا تھا تو کوئی مدد کے لیے نہ آیا, باپ نے بیٹے کی میت خود اٹھائی. دانیہ زہرا خیمے سے